أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. فقد كذبوا بالحق ما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين.
سورة الأنعام. اس سورة کے رکوع 16 اور 17 میں بعض انعام یعنی مویشی چوپائے جو ہیں ان کی حرمت اور حلت کے متعلق اہل عرب کے جو وہم تھے توہمات تھے اس کی تردید کی گئی ہے، اور اسی مناسبت سے اس کا نام جو ہے وہ الانعام رکھا گیا ہے. یہ پوری سورت بجز چند آیات کے ایک بار رات کو نازل ہوئی اور صحابہ نے پوری سورت رات کو ہی لکھ لی. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس کی فضیلت کے بارے میں کہتے ہیں کہ جب سورت انعام نازل ہوئی تو 70,000 فرشتے اس کے ارد گرد تھے. اسی طرح حاکم نے جابر سے روایت کیا کہ جب سورت الانعام نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسبیح پڑھی اور کہا کہ اس سورت کے نزول کے وقت اس کے ارد گرد اتنے فرشتے تھے کہ آسمان کا افق بھر گیا، یعنی اس کا کنارہ جو ہے وہ بھر گیا. اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ سورت الانعام قرآن کا لب لباب ہے. لب لباب کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ خلاصہ، نچوڑ ہے قرآن کا. تو سورت الانعام جو ہے اس کے اندر کیا احکامات آتے ہیں؟ اس میں توحید جو ہے، عقیدہ توحید، اس کی دعوت دی گئی ہے، اور شرک جو ہے اس کو رد کیا گیا ہے. نمبر دو، عقیدہ آخرت جو ہے اس کی تبلیغ کی گئی ہے. اور وہ لوگ جو یہ کہتے تھے کہ یہ دنیا ہی کی زندگی زندگی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے رد کیا ہے، اور عقیدہ آخرت جو ہے اس کی تبلیغ کی گئی ہے. تیسری بات یہ کہ بڑے بڑے اصول اخلاق اس کی اسلام یہاں پہ تلقین کی گئی ہے، جن اصول اخلاق پر اسلام جو ہے وہ اس سوسائٹی کی تعمیر چاہتا تھا، تو بتائے گئے ہیں. چوتھی بات کیا ہے کہ جاہلیت کے جو توہمات تھے، جاہلیت کے جو وہم تھے، اس کو رد کیا گیا ہے. اس زمانے کے لوگ جو جاہلانہ کام کرتے تھے، اس کی تردید کی گئی ہے. پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، آپ کی دعوت کے خلاف جو لوگوں کے اعتراضات تھے، اس کا جواب دیا گیا ہے. اور ساتھ ساتھ طویل جدوجہد کے نتیجے میں عام مسلمانوں پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک کیفیت پیدا ہو رہی تھی کہ مسلسل محنت اور دعویٰ کا کام ہے، لیکن لوگ اس کو قبول نہیں کر رہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو جو ہے وہ تسلی دی گئی ہے. اور اس صورت میں رول ماڈل کے طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کردار کو جو ہے وہ رکھا گیا ہے. کہ کیوں ابراہیم علیہ السلام کے کردار کو رکھا اور دین ابراہیم کی وضاحت کی؟ اس لیے کہ اہل عرب بھی آپ کو تسلیم کرتے تھے، اور بنی اسرائیل کے لوگ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تسلیم کرتے تھے. تو اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے دین کی جو ہے وہ وضاحت کی ہے، اور ان کو رول ماڈل کے طور پر رکھا ہے. تو سورت الانعام جو ہے، اس کے تعارف کے بعد اس کو شروع کرتے ہیں. سورت الانعام کی تفسیر: الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور. تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے بنایا آسمانوں کو اور زمین کو، اور بنایا اندھیروں کو اور روشنی کو. تو سورت الانعام جو ہے، آپ دیکھیں کہ اس کا آغاز بھی اللہ کی تعریف اور اللہ کی حمد سے ہوتا ہے. تو کیا مطلب ہے حمد کے؟ کہ ہمیں اللہ کی تعریف کرنی چاہیے، اور تعریف کے ساتھ ساتھ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی نعمتیں جو ہیں وہ دی ہیں. تو نعمتوں میں کن نعمتوں کا ذکر کیا جا رہا ہے؟ آسمانوں اور زمین کا. اور ان کا ذکر کیوں کیا گیا، آسمانوں اور زمین کا؟ کیونکہ یہ ایسی دلیل ہے جو ہر انسان کو نظر آتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات پر، توحید پر جو ہے وہ کائنات سے دلیل دی ہے. اور ہر آنکھ رکھنے والا، ہر شخص جو کہ دیکھتا ہے، وہ بدو ہو یا شہری ہو، وہ عالم ہو یا جاہل ہو، وہ امیر ہو یا غریب ہو، جب وہ آنکھ کھولتا ہے تو اس کو نظر آتا ہے یہ چیز کہ کائنات جو ہے اس میں رب کی نشانیاں بکھری ہوئی ہیں. اور رب کی نشانیوں میں سب سے اہم نشانی جس کی طرف اللہ رب العزت نے اشارہ کیا ہے، وہ ہے سماوات، کہ اس نے ایک آسمان نہیں، سات آسمان بنائے. اور اگر آپ آسمانوں پر غور کریں گی تو آپ دیکھیں گی کہ انسان کے لیے ایک چھت بنانا بھی مشکل ہے، کہ جس کے کوئی پلر نہ ہوں، جس کے کوئی ستون نہ ہوں. اور اللہ رب العزت نے جو ہے وہ آسمان بنایا، اور ایک آسمان نہیں، سات آسمان بنائے. اور آسمان بھی ایسے کہ اگر آپ آسمانوں کو دیکھیں، اوپر نیچے کر کے اس طرح سے ان کو پیدا کیا کہ کوئی آپ کو پلر، کوئی ستون بھی نظر نہیں آتا. نیلی سی چھت ہے، نیلا سا گنبد، اور آپ کے اوپر جو ہے وہ سایہ کیے ہوئے، سایہ فگن ہے. اور لیکن یہ کہ کتنی خوبصورت ہے یہ تخلیق. اور اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ انسان جو ہے دن اور رات میں، صبح اور شام میں اس پہ غور کیا کرے. یا جیسے کہ سورت ملک میں بھی فرمایا الذی خلق سبع سماوات طباقا ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير. سورت ملک جو ہے اس کی آیت نمبر 3 اور 4 جو ہے اس میں بھی آسمانوں کو خوبصورت بنایا. اس سلسلے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جس نے ساتوں آسمانوں کو اوپر نیچے پیدا کیا تو اے دیکھنے والے اللہ رحمان کی پیدائش میں تم کوئی بھی بے ضابطگی نہ پاؤ گے، بے ترتیبی نہ پاؤ گے. دوبارہ نظر اٹھا کر دیکھ، کیا تمہیں کوئی سوراخ نظر آتا ہے؟ حل ترا من فطور، کوئی سوراخ نظر نہیں آتا. پھر دوبارہ نظر اٹھا، سمر جیل بسرا، دوبارہ اٹھا کے نظر دیکھ کر، رتین ریپیٹ کر یعنی دوبارہ دیکھ، نظر اٹھا کر لوٹ آئے گی تیری نظر، خاصے ہوں حسیر، عاجز ہو کر اور پھر تھکی بھی ہو کر. تو اس سے مراد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی عظیم قدرت کے لیے اور اپنی وحدانیت کی دلیل کے طور پر آسمانوں کو پیش کرتے ہیں کہ لوگوں غور تو کرو کہ میں نے بنایا ہے اور کوئی نقص، کوئی عیب، کوئی سوراخ، کوئی کمی تمہیں نظر نہیں آتی. تو یہاں پہ دعوت نظارہ دی جا رہی ہے توحید کی طرف، اور یعنی توحید کی دلیل ہے کیا؟ آسمان. اور دوسری دلیل کے طور پر کیا چیز نظر آ رہی ہے جو ہمیں قرآن میں بتائی جا رہی ہے؟ زمین والارض. اور آپ دیکھیں کہ 7 آسمان جیسے آپ کو ہمیں قرآن میں دلیل کے طور پر ملتے ہیں، تو زمین کے بارے میں بھی ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمینیں بھی 7 ہی بنائی ہیں، یا کبھی یہ واحد آتی ہے اور کبھی یہ جمع استعمال ہو جاتی ہے. تو بہرحال مطلب کیا ہے کہ وہ بالکل یعنی 7 کو بھی ایسے بنایا کہ ہم مثل بھی ہیں اور ہم شکل بھی ہے، کہ لوگوں کو اندازہ بھی اس بات کا جو ہے وہ نہیں ہوتا. تو اس کے بعد کیا فرمایا، یعنی یہ آسمانوں زمین کے بعد دوسری جو اللہ رب العزت نے دلیل دی ہے، وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورِ، کہ اللہ رب العزت نے ظلمات بنائے اور نور، تو ظلمات کو بھی جمع استعمال کیا اور نور کو جو ہے وہ واحد. تو کیوں ظلمات کو جمع استعمال کیا؟ کہ ظلمتیں کہتے ہیں اندھیروں کو، اور اندھیرے جو ہیں وہ ہزاروں ہیں، اور نور، ہدایت کا نور، اسلام کا نور ایک ہی ہے، توحید کا نور ایک ہی ہے. تو یہاں پر اللہ رب العزت بتا رہے ہیں کہ نور سے مراد صراط مستقیم، وہ صراط مستقیم جو جنت کی طرف لے جائے وہ ایک ہے، اور ظلمتیں اندھیرے جو ہیں وہ بہت سے ہیں. تو اندھیروں کا خالق بھی اللہ، نور کا خالق بھی اللہ، آسمانوں کا خالق بھی اللہ، اور زمین کا خالق بھی اللہ. تو جب سب چیزیں اللہ نے بنائی، سما یہاں پہ اظہار تعجب کے لیے، حیرت کے لیے ہے، جیسے زور دینے کے لیے ہے اور تاکید کے لیے ہے، یعنی پوری بات کو سم اپ کر کے کہا جا رہا ہے کہ سما عجیب بات ہے. کیا عجیب بات ہے؟ الذین کفروا بربہم یعدلون، کہ یہ لوگ جو ہیں انکار کرتے ہیں اپنے رب کا، یہ لوگ شرک کرتے ہیں اپنے رب سے، یہ لوگ اپنے رب کا جو ہے وہ ہمسر ٹھہراتے ہیں. تو یہاں پر جو ہے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ لوگوں، عجیب بات ہے کہ توحید کی حقیقت تمہیں نظر آتی ہے، اس کے دلائل تمہیں نظر آتے ہیں، تو تم پھر توحید کے قائل کیوں نہیں ہوتے؟ تم ایک رب جو ہے اس کو کیوں نہیں مانتے؟ اور آپ اس بات کو یاد رکھیں کہ مشرکین عرب جو تھے وہ اس بات کو مانتے تھے کہ زمین اور آسمان کا خالق اللہ، دن اور رات بھی وہی نکالتا ہے، سورج اور چاند بھی اسی نے دیے ہیں، وہ یہ اس بات کو ایکسیپٹ کرتے تھے. ان میں سے کسی کا یہ عقیدہ نہیں تھا کہ لات، عزا، حبل وغیرہ جو ہیں، جو ان کے دیوی یا دیوتا جو ہیں، وہ کوئی بھی انہوں نے ان میں سے کسی نے اس کو تخلیق کیا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ کیا کرتے تھے؟ وہ یہ کہتے تھے کہ اس پوری کائنات کے چلانے میں اللہ کے ساتھ ان کے بت جو ہیں وہ بھی ساتھی جو ہیں، وہ ان کا بھی دخل ہے، ان کا بھی حصہ ہے. تو یہاں پہ اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ جب خالق اللہ کو مانتے ہو جب سب چیزوں کا خالق اللہ کو مانتے ہو تو پھر ثم الذین کفروا بربہم یعدلون, تو دوسروں کو اپنے رب کا شریک کیسے ٹھہراتے ہو؟ ثم کیوں کر, کیسے؟ الذین کفروا, وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, بربہم اپنے رب کے ساتھ, یعدلون کیا کر رہے ہیں کہ وہ لوگ شرک کر رہے ہیں, ہمسر ٹھہرا رہے ہیں. تو یہاں پر جو ہے توجہ دلائی جا رہی ہے کہ تمہاری آنکھیں دیکھتی ہیں, تمہاری عقل مانتی ہے کہ جیسے سب کچھ اللہ نے پیدا کیا ہے, تو پھر لوگوں کیا کرو کہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو جو ہے وہ شریک نہ ٹھہراؤ. اور آپ کو پتہ ہے نا کہ شرک جو ہے یہ گناہ کبیرہ ہے, اور جو شخص بھی شرک کرے گا تو وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. حضرت لقمان علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹے کو نصیحت کی سورۃ لقمان میں کہ اے میرے بیٹے شرک نہ کرنا, لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم, یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. تو شرک بہت بڑا جو ہے وہ گناہ ہے. تو مکہ کے لوگ بھی شرک کرتے تھے, تو آج جو ہے مسلمان بھی شرک کرتے ہیں. کیسے؟ یعنی توحید کے اندر چار چیزیں ضروری ہیں, اور وہ چار چیزیں کیا ہیں؟ اللہ کی ذات, اس کی صفات, اس کے حقوق اور اس کے اختیارات. ان چاروں چیزوں میں نا اللہ رب العزت کو ماننا, اللہ پر ایمان لانا. تو ذات تو آپ کو سمجھ آتی ہے نا کہ اللہ کی ذات, کہ اللہ ہی ہے اور وہ ہی موجود ہے اور وہ تنہا ہے, اور نہ اس نے کسی کو یعنی کوئی اس کی اولاد نہیں ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے, ہے نا. اور صفات سے مراد اس کی ایٹریبیوٹس ہیں, جو اللہ کی صفات ہیں. تو وہ بھی اللہ ہی کو ماننا کہ اللہ ہی تعالیٰ ہے جو کہ دیتا ہے. جیسے اللہ ہی انسانوں کو پیدا کرتا ہے, تو وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ اپنے بتوں سے کہتے تھے کہ ہمیں بیٹا دے دیں. تو اللہ ہی یہ کام کر سکتا ہے. تو اللہ کی ذات میں بھی اللہ کو ماننا, اللہ کی صفات میں بھی ماننا, اور تیسری چیز کیا ہے کہ اللہ کے حقوق میں. جب اللہ نے خالق, اللہ خالق ہے, خلق اس نے انسانوں کو بنایا, دنیا کو بنایا, تو پھر اللہ کا حق کیا ہے کہ ہم اس کی مخلوق بن کر رہے ہیں؟ یہ اللہ کا حق ہے. یعنی جتنی بھی اللہ کے ایٹریبیوٹس ہیں, جتنی بھی اللہ کی صفات ہیں نا, وہ ان میں اللہ کا ایک حق چھپا ہوا ہے, پایا جاتا ہے, اور ہمیں اس کا وہ حق ادا کرنا چاہیے. اور اللہ کا یعنی حق کے ساتھ ساتھ پھر اور کیا ہے؟ اختیارات. اختیارات کیا ہیں اللہ تعالیٰ کے؟ یعنی ہمیں اس بات پر یقین ہونا چاہیے کہ اللہ چاہے تو کسی کو پیدا کرے, چاہے تو نہ پیدا کرے, چاہے تو مکمل جسم دے, چاہے تو ادھورا جسم دے, چاہے خوبصورت بنائے, چاہے کسی کو بدصورت بنا دے, ہے نا, چاہے تو کسی کو لڑکا دے, چاہے تو کسی کو لڑکی دے. یہ اللہ کا اختیار ہے. تو اس میں اپنے جیسے انسان یا بت یا دوسروں کو شامل نہیں کیا جا سکتا. تو چار چیزوں پر ایمان مکمل ہو تو توحید پر ایمان مکمل ہوتا ہے, جس میں اللہ کی ذات, اللہ کی صفات, اللہ کی اختیارات اور اللہ کے حقوق جو ہے وہ آتے ہیں. اور ہر صفت کو آپ ایسے ہی لے سکتے ہیں, ہر جو اللہ کی ایٹریبیوٹ ہے نا, ہر ایک کو آپ ایسے ہی لے سکتے ہیں. جیسے اللہ حاکم ہے, ٹھیک ہے, یہ اللہ کی ایک صفت ہے. اور اللہ کیا کر رہا ہے؟ دنیا میں حکومت کر رہا ہے, ہمیں ازل سے کر رہا ہے, ابد تک کرتا رہے گا, ہے نا. اور پھر اللہ کا اختیار کیا ہے؟ اس کے اختیارات کیا ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ فاتح سے لے کر الناس تک مسلمانوں کو جو ہے نا بتایا ہے کہ یہ رولز ریگولیشن ہے جن کو تم نے فالو کرنا ہے, ہے نا. اچھا, اب یہ کہ ہم نے اللہ کا حق کیا ہے کہ پھر ہم اللہ کے محکوم بن جائیں, اللہ کے مطیع بن جائیں. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم قرآن مجید تو ہمارے پاس ہو, اللہ نے اپنے اختیار کا استعمال کر کے ہمیں یہ قرآن دے دیا ہے, اور اب ہم کیا کریں کہ ہم اپنے جیسے انسانوں کے مطیع بنیں, اپنی خواہشز کے مطیع بن جائیں, یعنی ان کو اوبے کریں, ان کو فالو کریں. تو یہ چیز جو ہے, تو آپ ہر اللہ کی صفت کو دیکھیں گی تو آپ کو پتا چلے گا کہ اللہ کے ساتھ ہمیں شرک نہیں کرنا. اللہ حاکم ہے, اللہ نے کائنات سجائی, اللہ نے ہمیں احکامات دیے, رولز ریگولیشن دیے, اور ہمیں ان رولز ریگولیشن کو فالو کرنا ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ویسٹرن کنٹری میں رہتے ہوئے ہمیں ویسٹ کو فالو کرنا ہے, یا ہمیں شیطان کو کرنا ہے, یا اگر ہمارے فرینڈز ایسی بات کہتے ہیں جو قرآن کے اگینسٹ ہے, اسلام کے اگینسٹ ہے, تو ہم ان کو بھی فالو نہیں کر سکتے. اگر ہم نے دوستوں کو فالو کیا تو یہ اللہ کا جو حق تھا نا, اللہ حاکم تھا, ہم نے اپنی فرینڈ کو دے دیا. مثلا نماز کا وقت ہے تو کہے کہ کوئی بات نہیں آؤ مووی دیکھنے چلتے ہیں، آؤ بیٹھ کر چیٹنگ کرتے ہیں، اس میں کیا فرق پڑتا ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم نے اللہ کو حاکم نہیں سمجھا بلکہ اپنی دوست کو حاکم سمجھا. یا دل ہمارا کہے کہ کوئی بات نہیں سوتے رہتے ہیں، نماز قضا ہو رہی ہے تو ہم نے اپنے دل کو خدا بنا لیا، حاکم بنا لیا، تو یہ شرک کرنا ہے. تو شرک کا مطلب صرف یہ نہیں ہے جو مکہ کے بت کرتے تھے. تو مکہ کے بت تو کیا کرتے تھے کہ اللہ کے اختیارات میں، اللہ کے حقوق میں جو تھے وہ شرک کرتے تھے. تو آج انسان بھی، آج مسلمان بھی شرک کرتے ہیں. پھر اللہ رب العزت نے کائنات سے دلیل توحید پر دینے کے بعد دوسری دلیل جو ہے وہ انسان کی اپنے جسم سے دی ہے، ذات سے دی ہے. کہا ہو الذی خلقکم من طین، کہ وہ اللہ ہی تو ہے جس نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا. تو اب آپ دیکھیں کہ انسانی جسم کے اندر وہ تمام اجزاء پائے جاتے ہیں جو زمین سے حاصل ہوتے ہیں، کوئی ایک ذرہ بھی ایسا نہیں ہے جو غیر ارضی ہو، جو زمین سے نہ لیا گیا ہو. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ نے تم کو مٹی سے پیدا کیا ہے. اور اسی طرح حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ سے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مٹی کی ایک خاص مقدار سے پیدا کیا جس میں پوری زمین کے اجزاء شامل کیے گئے. یہی وجہ ہے کہ اولاد آدم جو ہے، آدم علیہ السلام، رنگ، روپ، اخلاق اور عادات میں جو ہے وہ مختلف ہیں. کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی سرخ ہے، کوئی سخت ہے، کوئی نرم ہے، اور کوئی اچھے اخلاق والا ہے اور کوئی برے اخلاق والا ہے. تو یہ تو ہے انسان کی ابتدا. تو انسان کی ابتدا جو ہے وہ کہاں سے ہوئی؟ مٹی سے کی گئی، ہے نا. جیسے اللہ رب العزت جو ہیں وہ سورت سجدہ میں بھی کہتے ہیں وبدا خلق الانسان من طین، کہ انسان کا آغاز جو ہے انسانیت کا، اور انسان جو ہے وہ کس سے کیا گیا؟ مٹی سے کیا گیا. تو جتنی بھی زمین کے اوپر مخلوقات ہیں ان کی زندگی کا آغاز مٹی سے ہی ہوا ہے، اور قرآن ان کو بار بار مختلف شکلوں میں بیان کرتا ہے. اچھا، یہاں پہ یہ کیوں کہا گیا کہ انسان کو مٹی سے پیدا کیا گیا؟ دو اہم حقیقتوں کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے. ان میں سے ایک تو یہ کہ انسان اپنی حقیقت پر غور کرے کہ پیدا ہونے والی جو مخلوق ہے اس کو مغرور نہیں ہونا چاہیے. آپ دیکھیں مٹی کیا ہے؟ نیچے ہے نا، اور انسان مٹی سے آیا اور مٹی میں ہی جائے گا. مرتا ہے تو کہاں جاتا ہے؟ مٹی میں جاتا ہے نا، قبر میں جاتا ہے. بے شک دنیا میں جو ہے وہ تخت پر بیٹھے اور ترقی کرے، بہت امیر ہو، بہت جو ہے وہ مغرور بن جائے، تو اس کی انتہا کیا ہے؟ اس کا آغاز کیا ہے؟ مٹی ہی ہے. تو کیا کرنا چاہیے؟ پہلی حقیقت پھر کیا پتا چلتی ہے اس سے؟ کہ پھر انسان جو ہے اس کو غرور نہیں کرنا چاہیے، اپنے آپ کو کچھ بھی سمجھنا نہیں چاہیے، اس کے اندر عاجزی ہونی چاہیے. کچھ لوگ بہت اتراتے ہیں، کسی کو شکل اچھی مل جاتی ہے تو کہتا ہے کہ میں بہت بیوٹیفل ہوں، میری آنکھیں کتنی خوبصورت ہیں، میری رنگت کتنی سفید ہے، میرا قد کتنا سرو جیسا ہے، بہت لمبا ہے. تو وہ اپنے آپ، وہ بہت پراؤڈ آف ہوتے ہیں کچھ لوگ. کچھ لوگ اپنی فیملی کی وجہ سے پراؤڈ کرتے ہیں، غرور کرتے ہیں، ہے نا. کچھ لوگ دولت کی وجہ سے، کچھ اپنے جو ہے وہ اسٹیٹس کی وجہ سے، کچھ اپنی گاڑی اور گھر کی وجہ سے. تو ڈگریاں، یہ مختلف چیزیں جو انسان جن پر غرور کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انسان جو کچھ بھی تجھے ملا ہے وہ میں نے دیا ہے، اور تجھے بھی تو میں نے مٹی سے پیدا کیا، تو تجھے غرور نہیں کرنا چاہیے. کیا کرنے چاہیے؟ عاجزی اور انتصاری. دوسری بات کیا ہے؟ دوسری حقیقت یہاں پر جو بتائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ جب انسان کو اللہ نے پہلی دفعہ مٹی سے پیدا کیا، تو جب انسان مر جائے گا تو پھر دوبارہ انسان کو اللہ دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے. کیونکہ چیز کو پہلی دفعہ بنانا مشکل ہوتا ہے نا، دوسری دفعہ بنانا بالکل بھی مشکل نہیں ہے. تو جو رب پہلی دفعہ پیدا کر سکتا ہے، تو دوسری دفعہ جب قیامت ہوگی، جب حساب کتاب ہوگا، تو پھر اس کا بنانا کچھ بھی مشکل نہیں ہے. سورت رعد میں اس کی ہمیں دلیل ملتی ہے. وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، اور اگر تم تعجب کرنا چاہو تو نہایت ہی عجیب ہے ان کی یہ بات کہ جب ہم مٹی ہو جائیں گے تو کیا دوبارہ نئی خلقت میں آئیں گے. کہتے تھے کیسے دوبارہ پیدا کیے جائیں گے جب ہم رل مل جائیں گے مٹی میں. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم کو مٹی سے ہی پیدا کیا، تو دوبارہ بھی اللہ پیدا کر سکتا ہے، اور عاجز رہو. ثم قضى اجلا، پھر اس کی ایک مدت مقرر کر دی. تو یہاں پہ اجلا سے مراد جو ہے، ویسے تو مدت مقررہ ہے، لیکن اجل جو ہے، اجل کا لفظ جو ہے یہ تین معنی میں استعمال ہوتا ہے. ایک اس کے معنی ہوتے ہیں کہ کسی کو زندگی گزارنے کے لیے کوئی وقت دیا جائے تو اس کو کہتے ہیں کہ اس کی یہ اجل ہے، اس کی مدت حیات اتنی ہے جو ہر فرد کو تقدیر کی طرف سے ملی ہے. دوسرے اس کے معنی ہے باسا, اٹھانا. کیا مطلب ہے؟ کہ خلق کے اٹھائے جانے کے لیے اللہ تعالی کی طرف سے اجل مقرر ہے کہ جب انسان سارے انسانوں کو اللہ اٹھائے گا. دوسرے اس کے یہ معنی ہیں. اور تیسرے اس کے معنی ہیں اس اجل کے جو کسی قوم کی ہلاکت کے لیے مقرر کر دیا جاتا ہے نا. کسی قوم کی ہلاکت کے لیے بھی ایک پیمانہ ہوتا ہے نا, وَكُلِّ أُمَّةٍ اجل, ہر امت کے لیے ایک اجل ہے. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ, جب ان کا وہ مقررہ مدت ان کی آ جاتی ہے, ان کا مقررہ پیمانہ آ جاتا ہے, لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون, سورۃ اعراف آیت 34, کہ جب وہ وقت آ جاتا ہے تو اس میں کمی بیشی نہیں ہوتی. تو تین معنی میں استعمال ہوتا ہے یہ اجل لفظ. ایک ہر فرد کی جو زندگی ہے, دوسرا قیامت جب سب کو کھڑا کیا جائے گا, اور تیسرا کسی قوم کو جو مدت ملتی ہے عمل کے لیے. وہ تو یہاں پہ سما قدا اجلا, اس سے مراد کیا ہے کہ زندگی کی مہلت, کہ اللہ نے مٹی سے پیدا کر کے پھر ہر ایک کو ایک مہلت دے دی. تو مہلت پھر مٹی سے پیدا کر کے کیوں دی زندگی؟ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے, کسی کو تھوڑی, کسی کو زیادہ, کسی کو مختصر, کسی کو طویل. کیوں؟ تاکہ اس کا امتحان لے, تاکہ دیکھے کہ انسان توحید پرست بنتا ہے یا پھر شرک کرنے لگتا ہے, اللہ کو پہچانتا ہے یا پھر اللہ کو نہیں پہچانتا. تو اس لیے اللہ نے زندگی کی مدت مقرر کی. وہ اجل مسمن, اور یہاں پہ بھی اجل وہی مدت ہے, تو لیکن یہاں اجل سے مراد جو ہے مسمن, یعنی ایک مقررہ مدت. کون سی مدت؟ قیامت. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر اس کے پاس ایک دوسری مدت بھی ہے مسمن جو طے شدہ ہے, یعنی قیامت کا وقت جو ہے وہ مقرر ہے عندہ اللہ کے پاس. ثم انتم تمترون, مگر تم لوگ ہو کے شک میں پڑے ہوئے ہو. تو آپ کو یہ بات پتہ ہی ہے کہ اہل مکہ جو تھے وہ شک کرتے تھے قیامت کے آنے میں. وہ یہ کہتے تھے کہ جب ہم مر جائیں گے, مٹی میں گل سڑ جائیں گے, تو پھر ہمیں دوبارہ کیسے پیدا کیا جائے گا, ہمیں کیسے دوبارہ اللہ رب العزت جو ہے وہ کھڑا کر کے رکھ دے گا. تو تم ترون وہ جھگڑا کرتے تھے, وہ بحث کرتے تھے, وہ اعتراض کرتے تھے, اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس میں اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں. اور آپ ایک بات یاد رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں نبی بن کر مبعوث ہوئے تو مکی دور کے 13 سال, مکہ میں آپ نے کتنا عرصہ گزارا؟ 13 سال. مکی دور کے 13 سال آپ نے عقائد جو تھے وہ لوگوں کو سمجھائے. عقائد جو ہے وہ دین کی فاؤنڈیشن ہے, جس کے بلیفز یا عقائد کمزور ہو نا تو باقی اس کے اخلاق اور کردار پر اس کا پھر اثر ہوتا ہے. تو اگر کسی بلڈنگ کی فاؤنڈیشن کمزور ہو تو بلڈنگ سٹرانگ نہیں ہو سکتی. تو اسلام کی بلڈنگ کہاں جا کے تعمیر ہوئی؟ ہول بلڈنگ مدینہ میں جا کر اسلامک سٹیٹ بنی, لیکن اس کی جو فاؤنڈیشن تھی وہ مکہ میں رکھی گئی. اور فاؤنڈیشن میں اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو وحی کے ذریعے بات بتائی, تین چیزوں کو خاص طور پر فوکس کیا گیا, جس میں توحید, آخرت اور رسالت ہے نا. تو اہل مکہ اللہ کو مانتے تو تھے پر ایک نہیں مانتے تھے. اللہ کے اختیارات میں, اللہ کے حقوق میں, اللہ کے تصرفات میں اپنے شریکوں کو ساتھ شامل کرتے تھے, ٹھیک ہے؟ ان کو بھی کہتے تھے کہ یہ بھی خدائی کے کاموں میں شریک ہیں. دوسری بات جو تھی وہ کیا تھی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ماننے کو, نبی ماننے کو تیار نہیں تھے. اور ان کے ہاں کیا تصور تھا کہ رسول کوئی ایسا ہونا چاہیے بہت رچ ہو, یا پھر وہ کہتے تھے کہ کوئی فرشتہ ہونا چاہیے تھا. یہ تو ہم ہی جیسا انسان ہے, ہم ہی جیسا انسان رسول نہیں ہو سکتا, ڈفرینٹ ہونا چاہیے تھا, کوئی فرشتہ ہونا چاہیے تھا, یا کوئی طائف اور مکہ میں سے جو امیر ترین لوگ ہیں ان میں سے کسی کو بنایا جاتا. تیسری بات جس کو وہ کسی طرح ماننے کو تیار نہیں تھے اور اس کے وہ منکر تھے, وہ تھا عقیدہ آخرت اور قیامت. وہ کہتے تھے ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ جب انسان گل سڑ جائے گا, مر جائے گا, اس کی ہڈیاں بھی مٹی میں رل مل جائیں گی, تو پھر اس کو اٹھا کر اللہ رب العزت کھڑا کر دیں گے. تو وہ ماننے کو تیار نہیں تھے. تو یہاں پر یہی بات اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے آسمان بنائے, زمین بنائی, روشنی اور اندھیرے, اور پھر تمہیں مٹی سے پیدا کیا, پھر تمہیں زندگی کی ایک مہلت دی, پھر اللہ نے قیامت کا وقت بھی مقرر کر دیا, اور لوگوں پھر تم جو ہے وہ کیوں شک کرتے ہو, یعنی اللہ کے بارے میں اور پھر قیامت کے بارے میں اور آخرت کے بارے میں اور حساب کتاب کے بارے میں. وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ, وہی ایک خدا تو ہے جو آسمانوں میں بھی ہے اور جو زمین میں بھی ہے. یا علم سرکم و جہرکم، وہ جانتا ہے تمہاری پوشیدہ باتوں کو بھی اور تمہاری کھلی باتوں کو بھی. یا علم ما تکسبون، اور جو بھی تم عمل کر رہے ہو اچھے یا برے، ان تمام اعمال پر اللہ رب العزت جو ہے ان کا علم محیط ہے. تو یہاں پر جس چیز کی طرف جو ہے وہ توجہ دلائی جا رہی ہے اور وہ کیا ہے کہ یہ دنیا، یہ کائنات کسی کھلنڈڑے کا کھیل نہیں ہے، یہ بچوں کا کھیل تماشا نہیں ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے گھر بنایا ریت کا اور پھر اس کو توڑ دیا، تھوڑی دیر کے لیے گڑیا گڑیا کھیلا پھر کھیل ختم ہو گیا. نہیں، بلکہ یہ کائنات جو ہے کیا ہے، یہ ایک حقیقت ہے. اور حقیقت کیا ہے کہ یہ دنیا میں جتنا بھی جس کو وقت ملا ہے امتحان کے لیے ملا ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ حساب کتاب کریں گے. اور دنیا میں تم جو کچھ بھی کر رہے ہو، یا علم سرکم و جہرکم، اللہ تمہارے چھپے ہوئے اعمال کو بھی اور تمہارے جو کھلے ہوئے اعمال ہیں ان کو بھی جانتا ہے. کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ سے نہ پوشیدہ ہو. اور یہ آیت بہت ڈرانے والی ہے کہ یا علم ما تکسبون، وہ سب کچھ جانتا ہے. کسب کرنا، کمائی کرنا، یعنی انسان جو عمل کرتا ہے، اور کمائی انسان نفع کے لیے کرتا ہے. اور اگر کوئی نفع کے لیے کر رہا ہو اور جائے جہنم میں، نفع تو اس کو ملے گا لیکن آگ. تو نفع کیا ملنا چاہیے؟ جنت، رب کی رضا. تو آیت نمبر 3 میں بھی اسی بات کو جو ہے وہ دہرایا گیا ہے کہ ایک اللہ کے بن جاؤ، اور اس اللہ پر تمہارا ایمان ایسا ہونا چاہیے کہ اگر گھر کے اندر چھپ کر بھی کوئی گناہ کرنا چاہو تو تمہیں اللہ کا خوف روک دے. اگر کہیں امی ابو سے، والدین سے دور ہو کر دوستوں کے ساتھ، یا کہیں اسکول میں، یا کہیں باہر کسی پارک میں کہیں جا کر بھی کوئی گناہ کرنا چاہو، تو یہ بات یاد رکھنا کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. کیوں؟ یعلم، علم. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ گناہ کے چھوٹا ہونے کو نہ دیکھ، بلکہ اس ہستی کی عظمت کو دیکھ جس کی تو نافرمانی کرتا ہے نا. یعنی ہم یہ کہتے ہیں نا، اتنی سی تو بات ہے، لیکن کیا ہے کہ دیکھو کس بڑے حاکم بادشاہ جو ہے اس کی تم نافرمانی کر رہے ہو. تو اگر مسلمان جو ہیں اللہ کے علیم ہونے پر غور کریں اور اس پر سچے دل سے ایمان لائیں اللہ کی صفت پر، تو پوری زندگی آخری سانس تک ہو نہیں سکتا کہ وہ کوئی ایک بھی گناہ کر لے. علیم، علم رکھنے والا، سامنے بھی، پیچھے بھی، آگے بھی اور پیچھے بھی، اوپر بھی، نیچے بھی، ساری باتوں کا اللہ کو پتا ہے کہ ہمارے دل میں کیا ہے، ہمارے دماغ میں کیا ہے. آپ آنکھیں بچا کر کسی چیز کو دیکھتے ہیں جو غلط چیز ہے، آپ کے قریبی لوگوں کو نہیں پتا، اللہ کو پتا ہے کہ آپ نے کسی کو دیکھا تو پر کن نظروں سے دیکھا. آپ وہ نظریں گناہ کی تھی یا ثواب کی تھی، وہ نظریں اٹھنی بھی چاہیے تھی کہ نہیں اٹھنی چاہیے تھی. اس لیے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہاری نظروں پر بھی اللہ کے پہرے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ اسی لیے جو ہے یہ کہا جاتا ہے کہ نظروں کو نیچے رکھنا چاہیے. یہ نہیں کہ آنکھیں بند کر لیں تو راستہ ہی نظر نہ آئے، بلکہ کیا ہے کہ جیسے اگر کوئی لڑکی جا رہی ہے تو کسی لڑکے کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اس کے حسن سے اپنی آنکھوں کو سینکے، کہ وہ اس کو بار بار دیکھے. اسی طرح کوئی لڑکی، اس کو بھی، اس کے لیے بھی یہ چیز جائز نہیں ہے کہ وہ کسی لڑکے کو بار بار دیکھے کہ آج تو بڑا سمارٹ لگ رہا ہے، اور کیا غضب کے کپڑے پہنے ہیں، اور آج شرٹ کیسی ہے، اور آج جوتے کیسے ہیں، اور دیکھا وہ اس نے اس کو کیا کہا، اس نے آنکھ ماری، اور یہ اور وہ فضول باتیں. کیونکہ جب یہاں کی ہم کو ایجوکیشن میں پڑھتے ہیں یا کہیں بھی کو ایجوکیشن میں، تو اس سیکس میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ خود بخود جو ہے وہ ایک کشش تو رکھی ہے. اور لیکن یہ کہ اب غلط طریقے سے جو ہے وہ کچھ بھی کرنا جو اللہ کو پسند نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں اس کو جانتا ہوں نا، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے؟ اگنور کر دینا چاہیے اس بات کو، یا پھر کیا کرنا چاہیے؟ کیا کریں گے پھر آپ لوگ؟ نظریں نیچی کریں گے اور کیا کریں گے؟ اس بات کی اویئرنیس ہونی چاہیے کہ اللہ ہر وقت مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ از واچنگ می، ہر وقت، ہر جگہ، ہر حال میں. آپ دیکھیں، مجھے ایک بڑی اچھی مثال لیتی ہے لگتی ہے کہ لوگ تصویریں بناتے ہیں. میری اس وقت ٹاپک یہ نہیں ہے تصویریں بنانی چاہیے یا نہیں، یہ ٹاپک نہیں ہے، لیکن تصویریں بنائی کیسے جاتی ہیں؟ کہ آپ اپنا بہترین ڈریس نکالتے ہیں، آپ اچھے طریقے سے ڈریس اپ ہوتے ہیں، آپ اپنے بالوں کا سٹائل، اور جب تصویر بنتی ہے تو پھر سمائلنگ فیس ہے نا، کہ اسمائل بھی ہو، آنکھیں بھی کھلی بھی ہوں اور بڑے خوش خوش لگ رہے ہوں. اور کبھی آپ اچھے سے ڈریس اپ جب نہیں ہوئے ہوئے اور آپ غصے میں ہو جب آپ لڑائی کر رہے تھے, اگر آپ کی اس وقت کوئی تصویر لے لے آپ کو کیسا لگتا ہے؟ جھگڑا کر رہے ہیں, آپ کے بال عجیب ہوئے ہوئے ہیں, کپڑے آپ کے خراب ہے, آپ کا کمرہ خراب ہے, صحیح نہیں ہے, اور آپ کی تصویریں بنا لی جائیں, یعنی آپ اخلاق اور کردار کے لحاظ سے اس وقت اچھی پوزیشن میں نہیں ہیں. آپ کو اچھا لگے گا آپ کی کوئی تصویر بنا لے؟ نہیں اچھا لگتا نا. لیکن آپ ایک بات یاد رکھیں, اللہ کی یہ کائنات, یہ دنیا جو ہے نا, یہ اللہ تعالیٰ کی, یہ ہماری تصویریں بنا رہی ہے. جب ہم لڑائی کرتے ہیں تصویریں تب بھی بنتی ہیں, جب ہم غصہ کرتے ہیں تصویریں تب بھی بنتی ہیں, جب چھوٹے بہن بھائیوں کو مارتے ہیں تصویریں تب بھی بنتی ہیں, جھوٹ بولتے ہیں تصویریں تب بھی بن رہی ہیں, ویڈیو بن رہی ہے. اور جب چیٹنگ کرتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں, بیک بائٹنگ کرتے ہیں اور کچھ بھی غلط کام کرتے ہیں باہر اندر چھپ کر, تو تصویریں بن رہی ہیں. کیسے تصویریں بنتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ زمین جو ہے نا, یہ ریکارڈ کر رہی ہے, یہ کائنات کا ذرا ذرا آپ کی ویڈیو لے رہا ہے, آپ کے ہر پوز میں. جب اچھا پوز ہوتا ہے تب بھی, جب برا ہوتا ہے تو تب بھی. تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اللہ سے ڈرنا چاہیے, اللہ سے محبت کرنی چاہیے, اور ایک اچھا انسان بن کر اس دنیا میں جینا چاہیے. یہ آیت بھی بڑی اہم ہے. پھر اس کے بعد آیت چار میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آیَةٍ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ. پر ہوا کیا؟ یعنی یہ سارے دلائل کائنات سے اپنے جسم سے دیکھنے کے بعد, اللہ کے علیم ہونے کے پہرے بٹھانے کی بجائے انسانوں نے کیا کیا؟ لوگوں کا یہ حال ہوا وَمَا تَعْتِيهِمْ مِنْ آیَتِمْ, کہ جو بھی نشانی آتی تھی ان کے پاس, مِنْ آیَاتِ رَبِّهِمْ, ان کے اپنے رب کی نشانیوں میں سے, کوئی دوسرا نہیں بھیج رہا تھا یہ نشانیاں, بلکہ کون دے رہا تھا؟ اللہ رب العزت نے نشانیاں بھیجی, اور جو بھی نشانیاں لوگوں کے پاس آئیں تو انہوں نے کیا کیا؟ اِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ, لوگوں نے ان کو اگنور کر دیا, لوگوں نے سیکھا ہی نہیں, لوگوں نے دیکھا ہی نہیں, لوگوں نے سوچا ہی نہیں, لوگ ڈرے ہی نہیں کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور میں گناہ نہ کروں. لوگوں نے سوچا ہی نہیں کہ دنیا کی زندگی کھیل نہیں ہے, دنیا تو ایگزامینیشن ہال ہے, پھر اجل و مسمہ بھی ہے, یعنی ادا اجلا کے بعد اجل و مسمہ بھی ہے, یعنی دنیا میں رہنے کے بعد جو تھوڑی سی زندگی ہے یہ ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے, پھر قیامت ہوگی, پھر آخرت ہوگی, ہر شخص کا حساب کتاب ہوگا اور ہر ایک کو اس کے کسب کے مطابق جزا یا سزا ملے گی. لوگوں نے غور ہی نہیں کیا. یہ آیت بھی ایک تنبیہ ہے, یہ بھی ڈرانے دھمکانے کا ایک انداز ہے, یہ افسوس ہے, افسوس والی آیت ہے کہ لوگ کیسے ہیں. اللہ کی نعمتوں پر غور کرنے کے بعد ان کو اللہ کا مطیع ہونا چاہیے تھا, اللہ کے جو رولز ریگولیشن تھے ان کو فالو کرنا چاہیے تھا, عمل کرنا چاہیے تھا, لیکن افسوس ان کا عمل کیسا ہے؟ اِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ, منہ موڑ لیتے ہیں, کان بند کر لیتے ہیں, آنکھیں بند کر لیتے ہیں, قرآنی کلاسز میں جانا نہیں چاہتے, اچھی باتیں سننا نہیں چاہتے, امی کی ہوں یا دوستوں کی ہوں, کہتے ہیں یہ کیا تم ہر وقت جو ہے وہ اسپیچ ہی کرتے رہتے ہو, یہ کیا بات ہوئی, ہے نا, تو وہ سائڈ پر ہو جاتے ہیں, اگنور کر دیتے ہیں. یہ بڑی بری حالت ہے, یہ بڑے افسوس کی بات ہے. اللہ رب العزت کہتے ہیں فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ, انہوں نے جھٹلا دیا حق کو جو ان کے پاس آیا, یعنی اب جو حق ان کے پاس آیا انہوں نے اس حق کو جھٹلا دیا. حق سے مراد جو ہے وہ خود قرآن بھی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بن کر آئے تو آپ نے لوگوں کو بتایا کہ ایک اللہ کو مانو, لوگوں قیامت آنے والی ہے, لوگوں قیامت کی آخرت کی تیاری کرو, لیکن لوگ جھٹلاتے رہے, رسول اللہ کو ماننے کو تیار نہیں تھے اور قیامت کی تیاری کے لیے تیار نہیں تھے, اور اصل بات کیا تھی کہ برے عمل اپنی خواہشات کی پوجا کرنی چھوڑنا ہی نہیں چاہتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ نہیں کہ انہوں نے جھوٹ بولا, کذبو جھٹلایا, قرآن کو بھی جھٹلایا, رسول کو بھی جھٹلایا, لما جاہم جب ان کے پاس آیا, فسوف یاتیہم انباء ما کانوا بہ یستہزئون. اللہ رب العزت کہتے ہیں اچھا, فسوف ان قریب, جلدی جس چیز کا یہ اب تک مذاق اڑاتے رہے جلدی اس کے متعلق انہیں کچھ خبریں پہنچیں گی. تو اب اللہ رب العزت جو ہیں یہاں پر اعلان کر رہے ہیں یہاں پر یہ بات جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ تم لوگوں نے قرآن کو اور رسول کو جھٹلایا ہے، اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا ہے، تو ان قریب تمہیں کچھ خبریں پہنچیں گی اس چیز کے متعلق جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو۔ تو وہ کس کا مذاق اڑاتے تھے؟ قرآن کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کیا کہتے تھے کہ تم اچھے عمل کرو ورنہ تم پر عذاب آئے گا، ان کو ڈراتے تھے، ہے نا، قرآن بھی ان کو ڈراتا تھا، اور وہ کیا کرتے تھے، عذاب کا، قرآن کا اور اللہ کے رسول کی باتوں کا مذاق اڑاتے تھے۔ تو اب اللہ رب العزت جو ہیں یہاں پر اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ جلدی ہی تمہیں جو ہے کچھ خبریں پہنچیں گی۔ تو اس سے مراد کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات اور آپ کی ہدایات اور آپ کی باتیں، ان کے بارے میں جو تم مذاق اڑاتے ہو تو جلدی خبریں پہنچیں گی۔ تو خبریں کیا تھی؟ نمبر ون، اس سے مراد جو ہے وہ ہجرت، کہ وہ اتنی نعمت، اتنی عظیم نعمت جسے اہل مکہ کو نوازا گیا، اور اہل مکہ نے جب اس کی قدر نہ کی، یعنی کچھ لوگ جو تھے وہ اسلام لائے، باقی لوگوں نے جب جھٹلایا تو اللہ تعالیٰ نے بھی کہا کہ میرا نبی اور میرے اوپر ایمان لانے والے اس دھرتی کو، اس بستی کو، اس جگہ کو چھوڑ کر چلے جائیں، ہجرت کر جائیں، تو ہجرت کی خبر ملے گی۔ دوسری بات کیا تھی؟ کامیابیاں جو اسلام اور مسلمانوں کو حاصل ہونے والی تھی، یعنی کچھ ہی دیر بعد اسلام کو پے در پے جو ہے وہ کامیابیاں ملنے والی تھی۔ کفار مکہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے، وہ گمان بھی نہیں کر سکتے تھے کہ وہ جس قرآن اور رسول اور مسلمانوں کا مذاق اڑا رہے ہیں تو آئندہ جو ہے وہ کس بلندی پر پہنچے گا، آئندہ اس کو ترقی ہوگی اور اس کو جو ہے وہ فتح ملے گی۔ تو اب یہاں پر جو ہے اللہ رب العزت جو ہے وہ کیا فرما رہے ہیں کہ جب تم نے آیات الہی پر ایمان نہ لایا، تم نے حق کو نہ مانا، تو جان لینا کہ انقریب تمہیں کچھ خبریں پہنچیں گی جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو۔ تو اس سے مراد جو ہے یہ سب خبریں بھی ہیں، اور دوسرا یہ کہ ہو سکتا ہے کہ تمہارے عملوں کی وجہ سے پھر تم پر عذاب ہی آ جائے، تو یہ خبر بھی ہو سکتی ہے۔ الم یرو کم اہلکنا من قبلہم من قرن مکنناہم فی الارض ما لم نمکن لکم، کیا فرمایا کہ الم یرو، کیا نہیں دیکھا، کم اہلکنا من قبلہم، ان سے پہلے کتنوں کو ہم نے مار دیا، ہلاک کر دیا، من قرن، قوموں میں سے، یعنی ان سے پہلے کتنی ایسی قوموں کا، قومیں جو ہیں ان کو ہم نے ہلاک کر دیا، اور وہ قومیں کیسی تھیں، مکناہم فی الارض، کہ ہم نے ان کو زمین میں جو ہے وہ قوت دی تھی، اقتدار بخشا تھا۔ کیسا اقتدار بخشا تھا؟ ما لم نمکن لہم، ایسا اقتدار جو ہے وہ کسی کو نہیں بخشا، ایسا اقتدار کیا فرمایا، ما لم نمکن لکم، تمہیں بھی نہیں اہل مکہ وہ اقتدار دیا جو ان لوگوں کو اقتدار جو ہے وہ دیا تھا۔ تو یہاں پر جو ہے اللہ رب العزت کس چیز کی طرف جو ہے وہ اشارہ کر رہے ہیں، یہ بات بتا رہے ہیں کہ وہ قومیں جن کو ہم نے اقتدار بخشا تھا، اور اس سے مراد قوم عاد ہے، اس سے مراد قوم سمود ہے، قوم فرعون ہے، یعنی ایسی قومیں جن کو اللہ رب العزت نے خوب نوازا، اور کس طرح سے نوازا، ان کے مال میں، ان کے قد میں، ان کی جسامت میں، ان کی اولاد میں، ان کی حکومت میں، یعنی قوم عاد، سمود، قوم نوح اور آل فرعون، بے شمار ایسی قومیں تھیں اہل مکہ، بے شمار ایسی قومیں تھیں کہ جنہیں تم سے بڑھ کر اقتدار بخشا تھا، وہ تم سے زیادہ طاقت رکھتے تھے، وہ زور آور تھے، بڑا ان کے پاس اونچا سٹیٹس تھا، کھانے پینے کی بڑی افراد تھی، بڑی خوشحالی کی زندگی تھی، سرسبز باغ، کھیت، نہریں، کیا کچھ نہیں تھا جو ان کے پاس موجود نہ ہو۔ اس کی تفصیلات پھر بتاتے ہیں اللہ رب العزت کہ کیسے اقتدار دیا، وارسلنا، اور ہم نے بھیجا، وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا، کہ ہم نے ان پر جو ہے آسمان سے خوب بارشیں برسائیں، وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَا، اور ہم نے ان کو نہریں دیں، تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ، جو ان کے نیچے بہتی تھی۔ تو نہروں کا ہونا اور آسمان سے بارش کا ہونا کسی بھی قوم پر رزق کی فراوانی کی نشانی ہے۔ کیوں؟ جب بارش ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ بیماری مٹ جاتی ہے اور صحت آتی ہے. جب بارش ہوتی ہے تو زمین جو بنجر ہوتی ہے وہ سونا اگلتی ہے. جب بارش ہوتی ہے رزق کی فراوانی ہوتی ہے. حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ میرے لیے دعا کریں کہ میرے پاس جو ہے نا اولاد نہیں ہے. دوسرا شخص آیا, اس نے کہا کہ میرے لیے بھی دعا کریں کہ ہماری زمین جو ہے نا اس میں فصل نہیں ہوتی. تیسرا آیا, اس نے کہا کہ تحت پڑا ہوا ہے, رزق میں بڑی کمی ہے, ہمارے لیے دعا کریں. آپ نے سب کو کہا کہ استغفار کرو. اور ایک شخص بیٹھا تھا, اس نے کہا کہ عجیب بات ہے, ایک نے یہ کہا, دوسرے نے یہ, اور تیسرے نے یہ. آپ نے ہر ایک کو ایک ہی طریقہ بتایا کہ استغفار کرو. آپ نے بتایا کہ جب کوئی قوم جو ہے وہ استغفار کرتی ہے, جب لوگ جو ہیں وہ استغفار کرتے ہیں تو استغفار کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش کرتا ہے, اور جب بارش ہوتی ہے تو زمین جو ہے وہ سونا اگلتی ہے. اور اس سلسلے میں ہمیں سورت نوح میں بھی اس کی جو ہے وہ مثال ملتی ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَقُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا. یہ سورت نوح کی آیتیں ہیں, آیت نمبر 10 سے لے کر آیت نمبر 13 تک. اور اس میں کیا ہے کہ استغفار کرو گے تو آسمان سے مسلادھار بارش ہوگی, پھر اللہ تمہیں دے گا مال بھی اور اولاد بھی, تمہیں باغات بھی دے گا اور نہریں بھی نکالے گا. تو آپ دیکھ لیں کہ بارشیں کس چیز کی علامت ہیں؟ اقتدار کی علامت ہیں. اور بارشیں کیوں نہیں ہوتی؟ جب زمین گناہوں سے بھر جاتی ہے, جب لوگ بہت گناہ کرتے ہیں, جب قطع رحمی کرتے ہیں, جب ظلم کرتے ہیں, جب زمین میں فساد ہوتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اولاد میں کمی کر دیتا ہے, رزق میں کمی کر دیتا ہے, زمین بنجر بن جاتی ہے اور لوگوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی. تو یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے کہ ان کو بڑا اقتدار دیا تھا, خوب آسمان سے اللہ نے بارشیں نازل کی, نیچے سے نہریں بہتی تھیں, زمین سے بھی پانی, اوپر سے بھی پانی. تو یہ سب کچھ کیا تھا؟ یہ رزق کی فراوانی کی علامت تھی. پھر کیا ہوا جب یہ نعمتیں ملی تو پھر کیا ہوا؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ لوگ اللہ والے بن جاتے, وہ لوگ اچھے مسلمان بنتے, وہ لوگ اللہ کی اطاعت کرتے, یعنی رزق اور فضل تو ان کو بہت ملا. لیکن ہوا کیا کہ انہوں نے الٹا کام کیا, یعنی جو نشانیاں تھیں, جو حق تھا, جو رسول تھا, اس کو انہوں نے جھٹلایا. اللہ کو نہ مانا, رسول کو نہ مانا, کتاب کو نہ مانا. فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ, پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے بھی ان کو ہلاک کر دیا ان کے گناہوں کی وجہ سے. یعنی اللہ تعالیٰ کسی کو ایسے نہیں مار دیتا, بلکہ کیوں مارتا ہے؟ اس کے گناہوں کی وجہ سے, ان کی زیادتیوں کی وجہ سے, ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے. یعنی جب کوئی قوم جو ہے نعمتیں ملنے پر عمل کرنے کی بجائے غرور میں مبتلا ہو جائے, تکبر ان میں آ جائے, وہ اللہ کے احکامات کو سائیڈ پر ڈال دے, پسے پش ڈال دے, اگنور کرے, موردین اس میں ہو, تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ, تو پھر ہم بھی ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو دھرتی سے مٹا دیتے ہیں, ہلاک کر دیتے ہیں. وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قُرُونًا آخَرِينَ, اور ان کی جگہ دوسرے دور کی قوموں کو اٹھایا. تو اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ انہوں نے عمل کرنے کی بجائے جب نافرمانی کی تو ہم نے ہلاک کیا, اور دوسری قومیں ان کی جگہ اٹھا کھڑی کی. اس کی تفصیل انشاءاللہ آپ سورت آراف میں پڑھیں گے کہ کیسے ایک قوم کے بعد پھر دوسری قوم آئی. تو یہ مثال کیوں دی جا رہی ہے؟ یہ آیت نمبر 6 جو ہے یہ تنبیہ ہے, یہ ایک ڈراوا ہے, تاریخ سے دلیل دی گئی ہے. ہے نا, کس لیے دلیل دی گئی؟ کہ لوگ توحید پرست بنے, لوگ آخرت کی تیاری کریں اور لوگ عمل کریں. اور اہل مکہ سے کہا جا رہا ہے کہ اگر تم نے اللہ کو نہ مانا, اگر تم نے آخرت کی تیاری نہ کی, تو پھر کیا ہے کہ تمہیں بھی اسی طرح تباہ و برباد کر دیا جائے گا جیسے دوسری قوموں کو کیا گیا. اور اہل مکہ جو تھے وہ کیا کہتے تھے عمل کرنے کی بجائے؟ ان کا مطالبہ کیا تھا؟ اہل مکہ کا یہ مطالبہ تھا کہ وہ یہ چاہتے تھے, جیسے کہ عبداللہ بن ابی امیہ نے رسول اللہ کے سامنے ایک مطالبہ پیش کیا اور کہا کہ میں تو آپ پر اس وقت تک ایمان نہیں لا سکتا جب تک میں یہ واقعہ نہ دیکھ لوں کہ آپ آسمان پہ چڑھ رہے ہیں, آپ کو آسمان پہ چڑھتا ہوا نہ دیکھ لوں, اور وہاں سے ہمارے سامنے آپ ایک کتاب لے کر آئیں جس میں میرا نام لے کر یہ ہو کہ میں آپ کی تصدیق کروں, اور یہ سب کہہ کر یہ بھی کہہ دیا کہ اگر آپ یہ سب کچھ بھی کر دکھائیں تو یعنی پھر بھی عمل کریں کہ نہ کریں, آپ دیکھ لیں. تو یعنی اگر آپ مجھے آسمان پر چڑھتا ہوا بھی نظر آئیں, اس کے بعد آپ وہاں سے کتاب بھی لے آئیں, پھر بھی میں مسلمان ہوتا نظر نہیں آتا, لیکن مطالبہ بھی کیا یہ پہلے کر کے تو دکھائیں, تو پھر جیسے دیکھا جائے گا. اور پھر اس یعنی یہ ان کا کہنا تھا عبداللہ بن ابی امیہ, وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ بعد میں مسلمان بھی ہوئے اور اسلام کے غازی بن کر غزوہ طائف میں یہ شہید بھی ہو گئے. تو یہ صرف ان کا مطالبہ نہیں تھا, اور بھی بہت سے لوگ جو تھے یہ مطالبات کرتے تھے, اور ان کے مطالبات کیسے تھے کہ جو ہمیں نظر آئے محسوس مطالبات. تو یہ آیت نمبر 7 جو ہے اس میں کفار مکہ کے کبر کی شدت بیان کی گئی ہے کہ ان کے یعنی شدت استکبار کا بیان ہے, اور وہ کیا تھا, وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ, اللہ رب العزت کہتے ہیں اور اگر ہم ایک کتاب نازل کر دیں, فی قرطاسٍ جو کاغذ پہ لکھی لکھائی بھی ہو, یعنی ایسی کتاب جو واضح ہو, مکمل کتاب لکھی لکھائی, کوئی اس میں کمی بیشی نہ ہو, فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ, اور یہ اپنے ہاتھوں سے اپنی انگلیوں سے اس کو چھو کر دیکھ لے, اس کو ٹٹول کر بھی دیکھ لے. یعنی ان کا کیا مطالبہ ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ لکھی ہوئی کتاب ہمیں دکھائیں, اور اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ اگر ہم تمہارے اوپر کوئی کاغذ میں لکھی لکھائی کتاب بھی اتار دیتے اور لوگ اسے اپنے ہاتھوں سے چھو کر دیکھ بھی لیتے, لقال الذین کفروا, تو وہ کیا کہتے, البتہ وہ یہ کہتے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے, وہ کتاب کو دیکھ کر کیا کہتے, ان ھذا الا سحر مبین, کہ یہ تو ایک کھلا ہوا جادو ہے, بجائے اس کے کہ وہ اس کو مانتے وہ اور انکار کرتے اور کیا کہتے کہ یہ تو ایک جادو ہے, یعنی ہماری آنکھوں کو جادو ہوا کہ آسمان پہ آپ گئے یا لکھی ہوئی کتاب آپ پر جو ہے وہ نازل ہوئی. تو ایک ان کا مطالبہ تو یہ تھا کہ کتاب لکھی لکھائی آنی چاہیے, تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر لکھی لکھائی کتاب بھی دے دی جاتی تو یہ ایمان نہ لاتے, بلکہ کیا کہتے, ان ھذا الا سحر مبین, یہ تو کھلا ہوا جادو ہے. اور اہل مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہتے تھے کہ ساحر, آپ جادوگر ہیں, آپ کی باتیں لوگوں پر بڑی اثر کرتی ہیں, ماننے کو تیار ہی نہیں تھے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں. ان کا دوسرا مطالبہ کیا تھا, وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ, اور کہتے تھے کہ کیوں نہ اس پر کوئی فرشتہ اتارا گیا, یعنی ان کا مطالبہ یہ تھا کہ یہ شخص جو اللہ کی طرف سے پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہے تو آسمان سے ایک فرشتہ بھی آنا چاہیے تھا جو ان کے ساتھ ہوتا اور لوگوں سے کہتا کہ دیکھو لوگوں ڈرو بچو یہ اللہ کا پیغمبر ہے, یعنی ایک فرشتہ ساتھ آنا چاہیے تھا, اور وہ فرشتہ کیا کہتا لوگوں کو کہ ڈرو یہ اللہ کا پیغمبر ہے, اس کی بات مانو, اس پر عمل کرو, اور اگر تم نے نہ کیا تو تمہیں جو ہے نا پھر سزا ملے گی. اور انہیں تعجب تھا کہ خالق ارض و سما کہ زمین اور آسمانوں کے بنانے والے نے کسی کو پیغمبر بنایا اور پھر اس کو بے یار و مددگار کیوں چھوڑ دیا, پتھر کھانے کے لیے, گالیاں سننے کے لیے, اتنے بڑے بادشاہ کا امبیسیڈر, یعنی اتنا بڑا کنگ, اتنا بڑا بادشاہ اور اس کا امبیسیڈر آیا اور بغیر کسی سٹاف کے آ گیا, کوئی اس کے ساتھ نہیں ہے جو اس کے ساتھ ہوتا. یہاں پہ ایک چھوٹے سے ملک کا بادشاہ بھی جاتا ہے تو جہاز بھر کے جاتا ہے ساتھ اس کے سٹاف کا, ہے نا, وہ کہیں بھی جاتا ہے ایک گاڑی میں وہ ہوتا ہے, 20 گاڑیاں آگے پیچھے جاتی ہیں اس کی حفاظت کے لیے. تو یہ کیسی بات ہے کہ اللہ کا امبیسیڈر آیا اور اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے. تو یہ ان کا دوسرا مطالبہ تھا کہ یا تو فرشتوں کو ہی رسول بنایا جاتا یا ان فرشتوں کے یعنی فرشتے نازل ہوتے رسول کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جو ہے وہ کیا جواب دیا ہے, وہ کہتے تھے نا لولا انزل علیہ ملک, اس نبی پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا, کیوں نہیں اس کے ساتھ کوئی فرشتہ؟ اللہ نے کہا وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ. یہ آیت کا حصہ بھی بڑا ہی دل دہلا دینے والا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور اگر ہم نازل کرتے فرشتہ لَقُضِيَ الْأَمْرُ تو معاملے کا فیصلہ ہی کر ڈالا جاتا, تو کبھی کا فیصلہ ہو چکتا. ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ, پھر انہیں کوئی مہلت نہ دی جاتی. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو تم ایمان نہیں لا رہے اور اپنے طرز عمل کی اصلاح نہیں کر رہے تو یہ کیا ہے, یہ بھی ایک مہلت ہے جو تمہیں ملی ہوئی ہے. ورنہ اگر فرشتہ ساتھ ہوتا یا فرشتہ نازل کیا جاتا پھر تو مہلت ہی ختم, فوراً عذاب فیصلہ. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں جو ہے وہ ہمیں اور صورتوں میں یہ بات بتاتے ہیں کہ جب فرشتہ اللہ رب العزت نازل کرتے ہیں تو فرشتہ نازل ہونے کی کیا ریزن ہوتی ہے, اور جب فرشتہ آتا ہے تو اس کا کیا مقصد ہوتا ہے. جیسے سورۃ ہجر آیت 14 اور 15 میں فرمایا وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِنَ السَّمَائِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ. تو اس میں بھی کیا ہے کہ اگر ہم آسمان سے دروازہ کھول دیتے نا, یعنی آپ دیکھیں آیت 14 اور 15 جو ہیں اس میں اللہ رب العزت دلائل دے رہے ہیں کہ آسمان سے جب دروازہ کھلے گا فرشتے آئیں گے, ہے نا, فرشتوں کو یہ چڑھتا اترتا بھی دیکھ لیں گے تو پھر یہ کہیں گے کہ ہمیں تو جیسے شک ہو گیا ہے, پھر بھی یہ اس بات کو نہیں مانیں گے. اور اسی طرح جو ہے وہ سورۃ طور آیت 44 میں جو ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کیا فرمایا کہ وَإِن يَرَوْا قِسْمًا مِنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سِحَابٌ مَّرْكُومٌ. یعنی یہ محسوس اشارے چاہتے ہیں نا, یا محسوس معجزات چاہتے ہیں, تو اگر یہ آسمان سے ٹکڑا بھی اس کا گرتا ہوا دیکھ لیں تو یہ کہیں گے کہ یہ تو ایک بادل ہے جو کہ آ رہا ہے, پھر بھی نہیں مانیں گے کہ یہ آسمان ان پر گرا ہے. اسی طرح یعنی سورۃ الفرقان میں فرمایا, الفرقان آیت 22 کہ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ وقال الذین لا یرجون لقانا, کہ جو لوگ ہماری ملاقات پر یقین نہیں رکھتے, لولا انزل علینا الملائکۃ, کہ ہم پر فرشتے جو ہیں وہ نازل کیوں نہیں کیے گئے, او نرا ربنا, یا ہم اپنے رب کو دیکھتے. اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ یہ کیوں یہ مطالبات کرتے ہیں, لقد استکبروا فی انفسہم واتوا اتوا کبیرا, اس کی وجہ کبر ہے. پھر ساتھ ہی فرمایا یوم یرون الملائکہ, جب یہ فرشتوں کو دیکھیں گے لا بشرا, کوئی خوشخبری کا وقت نہیں ہوگا. یوم یذل المجرمین, اس دن مجرمین کے لیے کوئی خوشخبری نہیں ہوگی جب فرشتے اتریں گے. ویقولون حجرا محجورا, اور وہ کہیں گے کہ دور, بہت دوری ہوتی ہم میں, فرشتوں کے اترنے میں اور ہم میں بہت فاصلہ ہوتا. وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. تو یہ ساری آیات کیا بتا رہی ہیں کہ ان کے مطالبات کہ کوئی حسی معجزہ, ایسا معجزہ جس کو یہ محسوس کریں, ہاتھوں سے ٹٹول کر دیکھیں, آنکھوں سے دیکھیں, تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسے جب معجزات آئیں گے, آسمان جب ٹوٹ جائے گا, اس میں دروازہ بن جائے گا, یا اس میں سے فرشتے اتر کر آئیں گے, تو وہ تو دن قیامت کا دن ہوگا. وہ دن فرشتے کب آتے ہیں؟ عذاب لے کر آتے ہیں, ہے نا, یا پھر وہی لے کر آتے ہیں, وہی تم مان نہیں رہے اور تم عذاب کا انتظار کرتے ہو یا قیامت کا انتظار کرتے ہو. تو یہاں پر بھی یہی بات ہے کہ اگر ہم فرشتے نازل کرتے تو فیصلہ ہی کر دیا جاتا, ثم لا ينظرون, پھر ان کو کوئی مہلت نہ دی جاتی. پھر فرمایا وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا, اگر ہم فرشتے کو نازل کرتے لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا, تو ہم اس کو بنا دیتے انسان. وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ, اور اسی طرح اسی شبے میں مبتلا کر دیتے ان کو, ما یلبسون, جس میں اب بھی مبتلا ہیں. اس سے کیا بات پتا چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہارا تو یہ اعتراض ہے کہ فرشتہ ہو, یعنی رسول کے ساتھ فرشتہ ہو تو ہم ایمان لائیں گے, اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرا یہ طریقہ نہیں ہے کہ میں فرشتہ بھیجوں. میں فرشتہ تب بھیجتا ہوں جب کسی قوم پر عذاب بھیجنا ہو یا پھر جب قیامت آئے گی. اور پھر ساتھ ہی کہا کہ اگر میں فرشتہ بھیجتا بھی تو پھر وہ اصلی شکل میں نہ آتا, بلکہ کیسے ہوتا, انسانی شکل میں آتا، اور اس حصے میں کہ وہ انسانی شکل میں کیوں آتا اس کے بارے میں بھی ہمیں جو مفسرین کی رائے ملتی ہے کہ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر فرشتے کو اصلی شکل میں بھیجتے تو اللہ تعالیٰ قرآن میں ہی یہ بات بتاتے ہیں کہ دہشت کے مارے یہ فوراً مر جاتے، انہیں ایمان لانے یا انکار کرنے کی مہلت ہی پھر کہاں ملتی، اور فرشتہ اصلی شکل میں دیکھنا انبیاء ہی اس کے متحمل ہو سکتے ہیں، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل فرشتے کو ان کی اصلی شکل میں دو بار دیکھا، آپ نے بتایا اس کے 600 پر تھے اور اس کی جسامت سے تمام افق بھر گیا تھا، یعنی پوری کائنات حضرت جبرائیل علیہ السلام کے جسم سے بھر گئی تھی، یہ بخاری کی روایت ہے، اور کسی دوسرے نبی کا جبرائیل علیہ السلام کو اپنی اصلی شکل میں دیکھنا احادیث سے نہیں ملتا۔ اسی طرح فرشتہ جب انسانی شکل میں آتا ہے، جیسے جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس دہیہ قلبی کی شکل میں بھی کبھی کبھار آیا کرتے تھے، ایک صحابی تھے حضرت دہیہ قلبی، ان کی شکل میں بھی جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آیا کرتے تھے، اسی طرح حضرت ابراہیم، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، ان کے پاس بھی جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں گئے۔ تو یعنی اگر فرشتہ پیغمبر بن کر انسانی شکل میں آتا تو پھر کیا ہوتا، ہے نا، اگر فرشتہ آئے اور وہ انسانی شکل میں آئے تو پھر تو اعتراض ہی ختم، ان کا تو اعتراض ہی یہ تھا کہ یا تو پیغمبر فرشتہ ہوتا یا پھر پیغمبر کے ساتھ جو ہے وہ فرشتہ آنا چاہیے تھا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنا طریقہ، اپنی سنت بتا رہے ہیں کہ میں فرشتہ جو ہے وہ کب بھیجتا ہوں، اور فرشتہ آنے کا مطلب مہلت عمل کا ختم ہو جانا ہے۔ تو پھر کیا فرمایا اللہ رب العزت نے کہ میں نے پھر کیوں فرشتے نہیں بھیجے، اس لیے وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، کہ یہ شک میں جو پڑے ہوئے ہیں نا، یہ اسی شک میں مبتلا رہیں، یعنی یہ عمل نہیں کرنا چاہتے، یہ باتیں بنانا چاہتے ہیں، اور ان کو رسول اللہ کے پیغمبر ہونے میں جو شک ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے یہ شک میں رہیں، ٹھیک ہے، یعنی اپنا ہی یہ نقصان کر رہے ہیں۔ وَلَقَدْ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی لوگ کیا کر رہے تھے، رسول اللہ کا مذاق کر رہے تھے نا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تحقیق مذاق اڑایا جا چکا۔ برسول، رسول کی جمع کیا ہوتی ہے، رسول، اس سے پہلے بہت سے رسولوں کا مذاق اڑایا جا چکا، من قبل کا آپ سے پہلے، یعنی آج آپ کا مذاق اڑایا جا رہا ہے تو آپ سے پہلے بہت سے رسولوں کا بھی مذاق اڑایا جا چکا۔ فہا کا بس پھر گھیر لیا، مذاق اڑانے کا نتیجہ کیا نکلا، عذاب نے ان کو گھیر لیا۔ کیوں گھیرا، بالذین سخروا منہم، کہ یہ لوگ جو تھے یہ مذاق اڑا رہے تھے، ان کے مذاق اڑانے کی وجہ سے عذاب نے ان کو گھیر لیا۔ ما کانوا بہ یستہزئون، کہ یہ لوگ جو تھے وہ استہزاء کر رہے تھے، یہ مسخرہ پن کر رہے تھے، ہے نا، یہ ذلیل اور حقیر کر رہے تھے پیغمبروں کو اور دین کو اور ان کی کتابوں کو۔ آپ کو پتہ چل گیا نا، یہاں پہ استہزاء اور سخروا دونوں اکٹھے آگے ہیں، تو یعنی صرف مذاق ہی نہیں اڑا رہے تھے بلکہ مذاق اڑانے میں ان کے کیا تھا، ضلالت بھی تھی، اور اس کے ساتھ ہی کیا تھا کہ یہ حقیر سمجھ رہے تھے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جس چیز کا وہ مذاق اڑاتے تھے، ان مذاق اڑانے والوں پر وہی چیز آ کر مسلط ہو گئی۔ کیا چیز مسلط ہو گئی، نبی کا انکار، کتاب کا انکار، اللہ کا انکار، ان کا مذاق تھا اور یہ ان کا جو انکار تھا ان پر ہاکا بن گیا، ان پر عذاب کی شکل بن گیا۔ پھر فرمایا قل سیروا فی الارض ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، ان سے کہو ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھو، ذرا زمین میں سیر تو کرو، کیوں سیر کرو زمین میں، ہم لوگ زمین میں کیوں سیر کرتے ہیں، آج کل جو ہے وہ چھٹیاں ہوئی نہیں ہیں اور خوب لوگ بیچ پہ جاتے ہیں اور لوگ جو ہیں وہ گھومنے جاتے ہیں اور پارک میں جاتے ہیں، باربیکیو ہے، پکنک ہے، اور اچھے اچھے جو نظارے ہیں وہ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، اور وہاں پہ جو کچھ بھی جب بھی جاتے ہیں، یعنی نیچر کے پاس جب جاتے ہیں، گرینری کے پاس جاتے ہیں، پھولوں کے پاس جاتے ہیں، پانی کے پاس جاتے ہیں، پہاڑوں پہ جاتے ہیں، تو لوگ کیا کرتے ہیں، سوچتے ہیں کہ مسالہ شان کا لگا ہے یا پھر کون سا مسالہ لگا ہے، नेशनल का लगा है या फिर घर का लगा है, यानी बारबेक्यू कर रहे हैं या बाहर से ऑर्डर होगा या पिज्जा होगा या कौन सा केक या कौन सी आइसक्रीम, कौन सा फन, कौन सी गेम्स, पानी में कितना खेलेंगे, क्या क्या करेंगे, और फिर अभी से चले जाएं दिल भरा ही नहीं तो, और फिर तस्वीरें बनाते हैं कि वो चीजें यादगार रह जाएं। तो यानी अपने नफ्स के लिए, अपने नफ्स की लज्जत के लिए, फन के लिए जाते हैं। अल्लाह ताला कहते हैं कि लोगों जब सैर किया करो, जब पिकनिक मनाया करो, जब बारबेक्यू किया करो, जब तुम पहाड़ों पर अच्छे मनाजिर देखने जाया करो, वो सवात के हों या मरी के हों या नियाग्रा फॉल हो, जब तुम अच्छी अच्छी जगहों पे जाया करो तो क्या किया करो, सुमन जरू फिर देखा करो, फिर सोचा करो, फिर गौर किया करो, कई फकैन आकिबतुल मुकज्जिबीन के झुकलाने वालों का क्या अंजाम हुआ। यानी गुजरी हुई कौमों के जो असारे कदीमा हैं, उनके जो तारीखी अफसाने हैं, उनको देखा करो और फिर सोचा करो कि जो लोग मुंह मोड़ते हैं फिर अल्लाह ताला उनको जमीन से मिटा दिया करता है। तो यहाँ पे जो है वो अल्लाह रब्बुल इज्जत तरीका बता रहे हैं कि क्यों तुम घूमो फिरो और क्यों तुम दुनिया में जो है वो सैर करो। तो असल बात क्या थी कि जो अरब का मुल्क था उसके इर्द गिर्द उन कौमों के इलाके पाए जाते थे जो कौमें तबाह हुई, कौमें नूह, आद, समूद, मदियन और कौमें लूत। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ये चाहते थे कि जब लोग बाहर निकलें, जब गौर व फिक्र करें तो फिर ऐसे ही ना हो कि बस घूमें फिरें, सैर करें, मजे करें। और वैसे भी अरब अरब लोगों की आदत क्या थी, सियाहत, घूमना फिरना, हर वक्त ऊंटों पर सामान लदा हुआ, कभी इधर और कभी उधर। तो कहा कि जब निकलो तो दूसरी कौमों के निशानात देखकर ये सोचो कि कहीं ऐसा ना हो कि जो काम उन्होंने किए हम भी करें और फिर अल्लाह के अजाब का कोड़ा जो है ना वो हम पर बरस जाए। समझ आई बात की? तो ये जो अच्छी अच्छे सीन हैं, जो नज़ारे हैं, जो पानी है, जो सब्जा है, जो फूल है, जो फल है, और जब आप बागों में जाएं और जब आप बहार देखें तो आप जरूर सोचें ये किसने बनाया, ये क्यों बनाया, और जिसने इतना खूबसूरत बनाया तो अब मुझे उसके लिए क्या करना चाहिए, उसको उसकी बातों को मानना चाहिए और अच्छा मुसलमान बनना चाहिए और उसकी अताअत करनी चाहिए, और अगर मैंने ना माना तो मेरा अंजाम भी वो ना हो जो दूसरी कौमों का हुआ। तो अहले मक्का को भी समझाया जा रहा है और उसके साथ ही तमाम मुसलमानों को जो है वो गौर व फिक्र की आदत दी जा रही, आदत और तमाम मुसलमानों को गौर व फिक्र की दावत दी जा रही है कि वो गौर व फिक्र की आदत डालें। और उन मुसलमानों का क्या करें जो हरम में भी जाकर तस्वीरें बनाते हैं, जो हज में भी बनाते हैं और जो है वो उम्रे में भी बनाते हैं। यानी वो तस्वीर भूल जाते हैं जो फरिश्ते बना रहे हैं, जो दुनिया यानी जो जमीन बना रही है, कि अल्लाह बना रहा है कि तुम अमल कैसे कर रहे हो, और उसमें भी जाकर वो क्या करते हैं कि असल चीज से हटकर दूसरी चीज की तरफ मुतवज्जो हो जाते हैं। तो क्या सबक मिला इन पूरी आयात से हमें कि हमें पूरी कायनात पर गौर व फिक्र करना है, आसमान भी, जमीन भी, रोशनियां भी, अंधेरे भी, और क्या करना है, तौहीद परस्त बनना है, एक अल्लाह की बंदगी करना है। दूसरी बात क्या मिली, अल्लाह की बंदगी का तरीका नूर है, सिरात मुस्तकीम। तीसरी बात क्या मिली कि मैं बंदगी क्यों ना करूं, मेरी हकीकत तो मिट्टी है, मिट्टी से आई और मैं मिट्टी में जाऊंगी, और मैं क्यों गुरूर करूं और मैं क्यों मजाक उड़ाऊं दूसरों का और क्यों मजाक उड़ाऊं कुरान का और नबी का, है ना, ठीक है। तीसरी चौथी बात पता चली, और पांचवी बात यानी इन सब में हमें ये बात भी पता चलती है कि हमें इस बात पर फिक्र करनी चाहिए कि अल्लाह हमें हर वक्त देख रहा है, अलीम है, मैं हर वक्त अल्लाह की नजरों में हूं, अच्छा कर रही हूं तो भी और बुरा कर रही हूं तो भी। और उसके साथ ही एक अहम बात हमें ये पता चली कि जो लोग भी तौहीद और आखिरत पर ईमान नहीं लाएंगे तो फिर अल्लाह ताला कहते हैं कि मैं अजाब भेजूंगा और उनका नुकसान होगा। तो क्या करना चाहिए, हमें अपने अकायद मजबूत करने चाहिए। सूरत अलनाम जो है दरअसल ये मक्की सूरत है ना, जिसमें 20 रुकू और 165 आयात हैं। तो मक्की दौर में क्या चीजें ज्यादा अहम थी, अकायद, और आप पढ़ेंगे कि यहाँ पे भी अकायद को दुरुस्त किया जाए उस पर जोर दिया गया है, और आज की आयात पे भी अकीदा तौहीद, अकीदा आखरत और अकीदा रिसालत, तीन मेन चीजें जो है वो ज़हन नशीन की गई हैं। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता करे। सुभानकल्लाहुम्मा व बिहमदिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।